أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مباركة زخرف آيات نمبر 50 سے آيات نمبر 63 سے 63 تک. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ فرعون کی طرف وہ آئے، نشانیاں لے کر آئے، فرعون اور فرعون کے ساتھی ان نشانیوں کا مذاق اڑاتے رہے، اور مختلف عذابوں میں پھر پروردگار عالم نے انہیں مبتلا کیا. وہ عذاب ہلاک کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ انہیں تنبیہ ہو، انہیں جھنجھوڑا جائے، بیدار کیا جائے، تاکہ وہ لوگ پلٹ آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں. اس موقع پر جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب بھی کیا اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے ہی، تو اس وقت بھی وہ مذاق اڑانے سے باز نہیں آئے، اور انہوں نے یا ایوہ الساحر کہہ کر مخاطب کیا کہ اے جادوگر، اپنے پروردگار سے دعا کر اس ذریعے سے جو اس نے تجھے دیا ہے، ہم اب ہدایت قبول کریں گے. یعنی اگر یہ عذاب یا پریشانی ہم سے برطرف ہو جائے تو ہم ہدایت کو قبول کر لیں گے اور تجھ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس مذاق کو بھی نظر انداز کیا، دعا مانگی، جس کے نتیجے میں وہ عذاب ان سے برطرف ہو گیا. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو ایک دم وہ لوگ اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا اور وہ لوگ ایمان لانے سے انکاری ہی رہے. اور پھر جو ان کے پروپیگنڈے کا انداز تھا، اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ نادا فرعون فی قوم ہی، اور آواز بلند کی فرعون نے اپنی قوم میں، یعنی خطاب کیا اپنی قوم سے، قالا، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے، یعنی کیا میں اس کا مالک نہیں ہوں. وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں میرے زیر قدم روان دوا ہیں، یعنی ان پر بھی میرا تسلط ہے. افلا تبصرون، تو کیا تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہو، یعنی تم خود ہی دیکھ رہے ہو کہ ملک اور اقتدار کس کا ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، پھر اس نے بڑا توہین آمیز انداز اختیار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور اپنے آپ کو کمپیر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور کہا کہ کون بہتر ہے، یہ یا میں. اس کے مقابلے میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، کہ جو بالکل بے قدر ہے، معاذ اللہ کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ بالکل بے قدر، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ولا یکاد یبین، اور وہ اپنے معافی ضمیر کو بھی پوری طریقے سے بیان نہیں کر پاتا، یعنی اپنے آپ کو ایکسپریس بھی نہیں کر پاتا. یہ بات غالباً موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو مشہور ہے کہ ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، اور اس کے ذیل میں پھر وہ واقعہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جو بچپن میں اس انگارے کے حوالے سے تھا کہ جس کو فرعون نے خود موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا تھا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اگر اس موقع پر شعور کا مظاہرہ کریں تو اسے یہ موقع مل سکے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دے. اور پھر پروردگار عالم کی طرف سے ایک اہتمام ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو اپنی زبان پر رکھا، اور جناب آسیہ نے چیختے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا تھا. یہ مشہور واقعہ ہے جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کچھ حروف ایسے تھے کہ جن کے مخرج کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکنت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو اس کی طرف اشارہ کیا اور مذاق اڑایا، اور یہ کہا کہ کون بہتر ہے، میں یا یہ، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، بے قدر ہے. یعنی بنی اسرائیل میں ہونے کی وجہ سے بھی، کہ بنی اسرائیل کی کوئی ویلیو وہاں پر نہیں تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود موسیٰ علیہ السلام کو ہی انڈیویجلی آئسولیشن کے ساتھ بے قدر وہاں پر بیان کیا جا رہا ہو. وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، اور وہ تو اپنی بات کو بھی پوری طریقے سے بیان نہیں کرتا. اگرچہ بہت سے علماء اس بات کے قائل بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ دعا مانگی تھی کہ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ میری زبان کی گروہوں کو کھول دے، تو پھر پروردگار عالم نے اس مرض کو دور بھی کر دیا تھا اور زبان کی لکنت کو ختم بھی کر دیا تھا. مگر آپ جانتے ہیں کہ کبھی کسی کے بارے میں ایک امیج کریٹ کرنا ہوتا ہے، تو بہت سی پرانی ایسی باتوں کو تازہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان اس کو زیادہ فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد فرعون نے مزید ایک بات کہی کہ فلولا القیا علیہ اسویرتم من ذہبن، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کو سونے کے زیورات اس کے اوپر ڈالے جائیں، اس کو پہنائے جائیں. کہ جو طریقہ ہوتا ہے شاہانہ کہ اگر بادشاہ بھی کسی کو سفیر بناتا ہے تو اس کو بہت زیادہ نوازتا ہے، اس کی شان و شوکت ہوتی ہے، اور یہ تو اپنے طور پر خدا کا نمائندہ بن کر آ گیا ہے، تو خدا کا نمائندہ جو ہے اس کے پاس کم سے کم سونا وغیرہ ہونا چاہیے. یہ وہی مادی ذہنیت ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے پروردگار عالم نے کتنا کنڈیم کیا ہے اسی سورہ زخرف میں. جس پر وہاں ہم نے بحث بھی کی تھی اور گفتگو بھی کی تھی کہ یہ تمام چیزیں جتنی بھی میٹیریلسٹک ہیں ان کے ذریعے سے ہی کسی کو جج کرنا اور کسی کی شخصیت کو جانچنا اور اس کی عظمت کا تصور، یہ پروردگار عالم نے اس کو توڑا ہے۔ پروردگار عالم نے اخلاق کی بنیاد کے اوپر کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بھائی عظمت کیا ہے، اخلاق عظیم ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم خوب جانتا ہے کہ اپنا عہدہ رسالت کس کے سپرد کرنا ہے، اور اس طریقے سے پروردگار عالم نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد مزید کہ اوجاء معہ الملائکۃ مقترنین، اور اس کے ساتھ ملائکہ کیوں نہیں اترتے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ رہیں، یعنی ایک اس کا قافلہ ہونا چاہیے، اس کا ایک پروٹوکول ہونا چاہیے، اور پھر ایسا کہ فرشتے آگے سے پیچھے سے، جس طرح سے آج کی اصطلاح میں کہا جائے کہ ایک موبائل آگے ہو، ایک موبائل پیچھے ہو، ہوٹر بج رہے ہو اور پھر کوئی جا رہا ہو تو لگے کہ ہاں واقعی کوئی پرسنالٹی ہے۔ تو یہ مادی سوچ ہے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، مگر بہرحال قوم کو وہ ورگلانے میں کامیاب ہو گیا اور قوم نے اس کی اطاعت بھی کی، کیونکہ قوم بہرحال اتنی میچیور نہیں تھی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بلکہ پروردگار عالم نے کہا کہ اس کی قوم جو تھی وہ فاسقین کی تھی، یعنی بد اعمال لوگ تھے۔ فلما آسفونا، تو جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا، یعنی پروردگار عالم نے اپنی طرف نسبت دی کہ اس نے ہمیں ناراض کر دیا، اس قوم والوں نے، انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان کو سب کے سب جتنے بھی تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ فرعون اور فرعون کے سپاہی جتنے بھی چیز کر رہے تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ فجعلناہم سلفا، تو پھر ہم نے انہیں گزری ہوئی نسل بنا دیا، ایک داستان ہی رہ گئی۔ وہ مثلا للآخرین، اور بعد والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت، ایک فقط مثال، ایک پوری مثال، کہ جس کو یاد کر کے صرف یہی اپنے بارے میں کہا جا سکے کہ ہمیں ایسا نہیں بننا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا، اب اس کے بعد دوسرا ایک کیس جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، کہ جب ابن مریم کی مثال پیش کی گئی، اذا قومک منہ یصدون، تو تمہاری قوم، اے حبیب، آپ کی قوم جو ہے وہ چیخنے چلانے لگی، یعنی احتجاج کرنے لگی، عجیب عجیب باتیں کرنے لگی۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ وہ کون سی مثال بیان کی گئی تھی ابن مریم کے حوالے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں تو آئی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کے بندے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ تھا، مقام تھا، کماری مریم سلام اللہ علیہا سے پروردگار عالم نے انہیں پیدا کیا تھا۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ بعد والوں نے ان کے حوالے سے غلو کا مظاہرہ کیا، لا تغلو فی دینکم کہہ کر نصارہ کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ تو یہ تمام تر باتیں، ان میں سے کوئی سی بھی بات مراد ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات جو کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 ہے، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جب یہ بات بیان کی گئی تو اس موقع پر ایک شخص نے جو بت پرستوں میں سے تھا، اس نے آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ کیا عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا تو کیا عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم راضی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں سے بہتر ہیں۔ یا یہ کہا کہ ہمارے بت ان سے بہتر تو نہیں ہے، یعنی استفہامیہ انداز میں یا اسٹیٹمنٹ کے انداز میں، اس طرح مقصد اس کا یہ تھا کہ ایک بحث کی جائے، اور مقصد یہ تھا کہ مذاق اڑایا جائے۔ جب اس نے ایسا کہا تو کفار بہت ہنسے اور کہکا لگایا، اور بعض جو تھے وہ اپنے بتوں کی توہین پر بہت چٹ پٹائے اور چیخنے اور چلانے لگے۔ تو بہرحال ان کی آوازیں بلند ہوئی، جس کو یہاں پر یصدون سے بعض علماء کے مطابق تعبیر کیا گیا۔ تو اب اس کے بعد پیغمبر اکرم کا جواب کیا تھا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا کہ اجہلک بلغت قومک، کہ تو اپنی جو قوم ہے اس کی زبان سے بھی جاہل ہو گیا ہے۔ اما فہمتا انما لما لا یعقل، کہ کیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ ماں جب استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ذوی العقول نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ظاہر گرامر کے ایشوز ہیں، جو عربی سے واقف ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ماں تعبدون آیا ہے، من تعبدون نہیں آیا ہے، تو ماں جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، اگرچہ ان کی پرستش کی جا رہی ہے، وہ خود اس پر راضی نہیں تھے، وہ تو خود پروردگار عالم کے نبی تھے، برحق تھے، لیکن لوگ ان کی پرستش کر رہے تھے، مگر خود عیسیٰ علیہ السلام ذوی العقول میں سے ہیں، یعنی انٹلیکٹ رکھتے ہیں، صاحب عقل ہیں، صاحب فہم ہیں، صاحب فراست ہیں۔ تو ماں تعبدون کے ذریعے سے بت مراد ہیں کہ جن کے اندر عقل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دیا کہ اس آیت سے جو سورہ انبیاء کی ہے، اس کے اندر نہ عیسیٰ علیہ السلام شامل ہو سکتے ہیں، نہ ہی عزیر شامل ہو سکتے ہیں، نہ ہی ملائکہ شامل ہو سکتے ہیں، کہ جن کی عبادت یہ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ سب ذوی العقول ہیں۔ تو یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب ابن مریم کی مثال پیش کی گئی تو آپ کی قوم جو ہے ان میں سے وہ لوگ چیخنے لگے، چلانے لگے، بعد میں روگردانی کا ترجمہ بھی کیا ہے، وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خدا بہتر ہیں یا وہ، یعنی ان کی بھی تو پرستش ہو رہی ہے اور ہمارے خداؤں کی بھی پرستش ہم کر رہے ہیں، تو ہم بھی ہمارے خدا بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں، یعنی اگر وہ جائیں گے، اب اس کو آپ لنک کیجئے سورہ انبیاء والی اس آیت کے ذریعے سے تو سمجھ میں آئے گا، ما ضربوه لك الا جدلا، یہ وہ لوگ جو کر رہے تھے، یہ جو باتیں وہ بیان کر رہے تھے وہ صرف اس لیے تھی کہ وہ آپ سے بحثا بحثی کرنا چاہتے تھے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ تھے ہی جھگڑالو، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو بس ہمارا بندہ تھا کہ جس کے اوپر ہم نے انعام نازل کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ ہمارے بندے تھے، خاص بندے تھے، ان پر ہم نے انعام نازل کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے انہیں ایک مثالی شخصیت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، یعنی یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو یہ بھی غلط ہے، اور وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بزوں میں خود نصارہ یا عیسائی ہیں جو انہیں خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون، اب یہاں پر پھر ایک طرح سے پروردگار عالم نے اپنی بے نیازی کو سمجھایا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو بسا دیں تمہارے بدلے زمین میں تمہارے جانشین کے طور پر ملائکہ کو، کہ تم سب کو ملیمیٹ کر دیں، ہٹا دیں، اور تمہاری جگہ پر عبادت گزار ملائکہ کو لا کر رکھ دیں، اگر پروردگار چاہے تو یہ خدا سے کوئی مشکل کام خدا کے لیے نہیں ہے، لیکن تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ پروردگار عالم تمہاری عبادت کا محتاج ہے تو معاذ اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں وہ ملائکہ ہیں جو اس شان سے عبادت کرتے ہیں، تمہارا شرف یہ ہے کہ تم اپنے اختیار سے اس بات کو سمجھو اور عبادت پروردگار میں منہمک ہو جاؤ، اور تم یہ جو باتیں کر رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے حوالے سے یہ خامہ خواہ کے فرار اختیار کرنے کے طریقے ہیں، بحثہ بحثی ہے اور وقت ضائع کرنے کا ایک انداز ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بات پلٹتی ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو ایک نشانی ہے قیامت کی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ضمیر پلٹ گئی ہو کی، کہ وہ تو ایک نشانی ہے قیامت کی، فلا تمترن بہا وتبعون، تو ان کے بارے میں شک مت کرو اور میری اتباع کرو، یعنی ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ وہ نشانی ہے اور یہ وہ نشانی بن جائیں گے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے اور اس کے نتیجے میں دنیا میں عدل انصاف کا بول بالا ہوگا، ہذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، ولا یصدنکم الشیطان، اور تمہیں شیطان روک نہ دے، صحیح راستے سے منحرف نہ کر دے، انہ لکم عدو مبین، یقینا وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب عیسیٰ آئے بینات دے کر، یعنی اپنے معجزات دے کر، اندھے کو بینائی دینے والے بن کر، اسی طریقے سے مردے کو زندہ کرنے والے بن کر، قال قد جئتکم بالحکمت، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں وہ دین لے کر جو حکمت والا ہے، یعنی وہ علم کلام کا، جس کو بعد اب ہم علم کلام کہیں گے، لیکن ظاہر اس زمانے میں عقائد کا، اصول دین کا، جو بنیادی عقائد اور بلیف سسٹم یا ایمان کی جو تشریحات ہیں ان کو یہاں پر حکمت سے تعبیر کیا جا رہا ہے، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو کہ جن میں تم اختلاف کرتے ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی میری بات مانو، اب یہاں پر یہ کیوں کہا گیا کہ بعض ان باتوں کو، اس لیے کہ تمام باتوں میں اختلافات کو دور کرنا یہ ٹارگٹ نہیں ہے، جو بنیادی باتیں ہیں ان کے اندر اختلافات کو دور کرنا، وہ بھی ان کے لیے کہ جو واقعاً سمجھنا چاہتے ہیں، جو بحثا بحثی ہی کرنا چاہتے ہیں، ان کا تو انجام ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے سمجھنے کے لیے سوال کرنا ہی نہیں ہوتا، لیکن واقعاً کچھ جینون سیکرز ہوتے ہیں کہ جو اپنے اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے اختلافات کو دور کر دیا جائے، پھر پروردگار عالم نے عقل دی ہے، انسان جتنا میچور ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ کنسنسس کی طرف آتا چلا جائے گا، بہرحال ایک ڈائیورسٹی اور تنوع ہے کہ جس کی وجہ سے تمام اختلافات ختم ہو بھی نہیں سکتے، اگرچہ وہ نظریاتی بھی ہوں تو بھی تمام اختلافات تو میدان قیامت ہی میں ختم ہوں گے، یہاں آیت نمبر 63 پر یہ صفحہ مکمل ہوا، پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سورہ مبارکہ زخرف آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 79 سے 79 تک، ارشاد ہوا پروردگار عالم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، یعنی معجزات لے کر آئے، اور اپنے دین کا تعارف کروایا کہ میں تمہارے پاس وہ دین لے کر آیا ہوں جو حکمت پر مبنی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے درمیان بعض ان چیزوں کا کہ جن میں تمہارا اختلاف ہے فیصلہ کر دوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ آگے وہ گفتگو بڑھتی ہے کہ ان اللہ ہو ربی و ربکم، کہ یقیناً اللہ وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فعبدوہ اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہے سیدھا راستہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو میں واضح طور پر پروردگار عالم ہی کی عبادت کا حوالہ اس طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں تم مجھے بعد میں خدا کا بیٹا قرار دے کر میری عبادت شروع نہ کر دینا۔ پھر بعد میں جو کچھ ہوا وہ اختلاف ہی کی صورت میں نمایاں ہوا کہ لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور یہاں پر کہا گیا کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، ان گروہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، یعنی کچھ تو یہود کی طرح سے ابتدائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت ہی ناپسندیدہ اوپینین رکھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب پر بھی زبان تان دراز کرتے تھے، اور جناب مریم سلام اللہ علیہ ان پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ وہ ہوئے کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے قائل ہو گئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے فرزند خدا ہونے کے قائل ہو گئے، اور کچھ وہ بھی تھے کہ جو بہرحال جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کے قائل رہے۔ تو یہ اختلاف ان لوگوں کے درمیان نمایاں ہوتا چلا گیا۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ظلم کیا، عذاب یوم علیم یعنی اس دن کے عذاب سے جو دردناک ہوگا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے هل ينظرون الا الساعه، کیا انتظار ہے ان کو سوا قیامت کے، یعنی یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں، اگرچہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار کرتے، مگر انہوں نے تو طے یہ کیا ہوا ہے کہ گویا قیامت آئے گی تب ہم مانیں گے، تو اس وقت ماننا جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ هل ينظرون الا الساعه، کیا یہ لوگ صرف اور صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، ان تاتیہم بغتتن، کہ اچانک ان کے اوپر آ جائے، وہم لا یشعرون، جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہو، الاخلاء یومئذ بعضهم لباس عدو، دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر وہ کہ جو صاحبان تقوا ہیں، یعنی اس دنیا کے اندر دوستیاں اس لیے بھی کی جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے، مگر کیا یہ دوستیاں قیامت کے میدان میں بھی کوئی فائدہ یا کوئی سپورٹ دے سکتی ہیں؟ اگر اس دوستی کی بنیاد دنیا میں تقوی ہے تو یقیناً یہ دوستی قیامت کے میدان میں بھی اپنا رنگ دکھائے گی، لیکن اگر تقوی سے ہٹ کر صرف اور صرف اور کسی موٹیو کے لیے، دنیا داری کے کسی مقصد کے لیے انسان نے اس دوستی کو گانٹھا تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اب گویا پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر میدان قیامت کا منظر ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور اسی کے کنٹینیوشن میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا عبادے، اے میرے بندوں، لا خوف علیکم الیوم، آج کے دن تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تمہیں کوئی غم ہے، یعنی یہ وہی جو متقین ہیں ان سے گویا خطاب ہو رہا ہے پروردگار عالم کا۔ یہ بات پہلے بھی بیان کی گئی تھی کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، جس نے دنیا میں متقی کی طرح سے زندگی گزاری ہے اسے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے رنج اور غم دل کے اندر رہ جاتے ہیں، مگر قیامت کے میدان میں جب انہیں یہ خطاب نصیب ہوگا تو وہ تلخیاں ساری ختم ہو جائیں گی، وہ غم سارے ان کے دل سے دور ہو جائیں گے، اور خوف جو مستقبل کا ہو سکتا ہے کہ آگے کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے، تو اس کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اب تو آگے تمہارے لیے جنت ہی تمہاری منزل ہے، تو وہاں پر تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اب ہمیشہ ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ ہمیشہ کی آسانی ہے۔ یہ کون افراد ہیں؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہماری نشانیوں پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور وہ مسلم تھے، یعنی سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے پروردگار عالم کی رضا کے آگے، اپنے آپ کو سبمٹ انہوں نے کیا ہوا تھا۔ یہاں پر گویا پروردگار عالم نے تقویٰ کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ جو فراہم کی ہے، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم، تم بھی اور تمہارے ازواج بھی۔ اب ازواج کا ایک مطلب تو وہی ہے کہ جو بیویاں تمہاری ہیں وہ بھی داخل ہو جائیں، ظاہر ہے کہ اگر وہ اہل ہیں تو بے شک وہ بھی داخل ہو جائیں، اور ازواج کا ایک اور مطلب جو صنف کے اعتبار سے ہوتا ہے، گروہ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، کہ جو تم جیسے اور افراد ہیں، جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ دوستیاں باقی نہیں رہیں گی، صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر جو دوستی ہوگی وہ فائدہ دے گی. تو گویا یہ جو متقین کا گروہ ہے وہ سب کے سب, یعنی تم بھی داخل ہو جاؤ اور تم جیسے جو دوسرے صاحبان تقویٰ ہیں تم سب کے سب داخل ہو جاؤ, توہبرون اور خوش خوش داخل ہو جاؤ. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب. اب جو وہاں پر ان کی تواضع اور جو ان کی مہمان نوازی ہونی ہے, جس طرح سے ان کو سرو کیا جائے گا, اس کا ذکر وہاں پر کیا جا رہا ہے کہ ان پر دور چل رہے ہوں گے بڑے بڑے ساغروں اور پیالوں کے جو سونے کے ہوں گے, اور وہاں انہیں وہ ملے گا جو ان کا دل چاہے. یعنی وہاں پر ظاہر ہے کہ بہت سارے افراد غلمان کی صورت میں ان کی خدمت کرنے پر معمور ہوں گے اور وہ ان کو سرو کر رہے ہوں گے. تو ان کے ہاتھوں میں رکابیاں ہیں, ان کے ہاتھوں میں گلاس ہیں, ان کے ہاتھوں میں مختلف برتن ہیں, اور وہ بڑی ہی خوش نما اور خوبصورت اور بہت ہی عمدہ مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں, جس کو یہاں پر تو سونے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ من ذہب و اکواب وفیہا ما تشتہی الانفس و تلذ العیون. اور وہاں پر وہ سب کچھ ہوگا جو ان کا دل چاہے, یعنی یہ تو کچھ چیزیں بتائی گئیں ورنہ جو ان کا دل چاہے. وہ تلذ العیون اور ان کی آنکھوں کے لیے بھی لذت کا سامان ہوگا. وہ انتم فیہا خالدون اور تم اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے, یعنی چیک آؤٹ کا کوئی ٹائم نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ تمہیں وہاں سے نکلنا ہوگا بلکہ تم وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وہ تلکل جنت التی ورثتموها بما کنتم تعملون اور یہ وہ بہشت ہے جس کے تم حقدار بنے ہو ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے. ایمان شرط ہے اعمال کی قبولیت کی, اور جزا اعمال کے اوپر ہے کہ جو عمل تم نے کیا اس عمل کی وجہ سے تمہیں یہاں پر یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے نعمتیں اور انعام مل رہے ہیں. لکم فیہا فاکہت کثیرہ منہا تاکلون, تمہارے لیے اس میں بہت طرح کے پھل ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے, یعنی تمہارے تواضع کے لیے پھل فروٹ وغیرہ بھی پیش کیے جا رہے ہیں. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, اور جو مجرم ہیں وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ. یعنی ایک طرف وہ ہیں جو اہل جنت ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ, اور یہ جو اہل نار ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ یہ پکے پکے مجرم ہیں جنہوں نے اپنے کفر کے اوپر ڈٹ جانے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفر کو قبول کر لیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عارضی طور پر ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, بلکہ ایمان کی دولت سے یہ یکسر محروم تھے جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا گیا ہے. تو یہ ٹیمپرری پیریڈ کے لیے نہیں, یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں قرار دے دیے گئے ہیں. لا یفتر انہم وہم فیہ مبلسون, نہیں ہلکا کیا جائے گا, یعنی وہ جو بوجھ ان کے اوپر ہے, جو عذاب ان کے اوپر ہے, اسے ہلکا نہیں کیا جائے گا. وہم فیہ مبلسون اور وہ اس کے اندر مایوس بیٹھے ہوں گے. وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمون, ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے, وہ خود ظلم کرنے والے تھے, ظالم تھے. ونادوا اور وہ اعلان کریں گے, بلکہ آواز دیں گے, یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ونادوا اور وہ اعلان کریں گے, آواز دیں گے, یا مالک, کہ اے مالک. یہ مالک وہی جہنم کے گیٹ کیپر کی بات ہو رہی ہے کہ جو جہنم کے خازن ہیں, فرشتہ پروردگاہ, کہ اسے کہیں گے کہ اے مالک لے یغضی علینا ربک, کہ اپنے رب سے کہو کہ کم سے کم ہمارا فیصلہ ہی کر دے, یعنی ہمیں ختم ہی کر دے, ہمیں موت ہی مل جائے. قال انکم ماکسون, تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ نہیں تم اسی طرح سے رہو گے, یعنی یہ تمہارے لیے خاتمے کی بھی کوئی سبیل نہیں ہے اور تمہارے خاتمے کی بھی سبیل نہیں, نہ عذاب کے خاتمے کی سبیل ہے اور نہ تمہارے خاتمے کی کوئی سبیل اور امکان ہے. لقد جئناکم بالحق, ہم تمہارے پاس یقیناً لے کر آئے تھے حق, ولکن اکثرکم للحق کارہون, لیکن تم میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو حق سے کراہت کرتے ہیں, حق سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. یعنی اب ظاہر ہے کہ توحید, نبوت, قیامت, یہ سارے عقائد ہی تو ہیں اور یہ سب حق ہیں, اور یہ ساری چیزیں جب تمہارے سامنے پیش کی گئیں تو تم نے کیا کیا, تم نے ان سے کراہت کی, تم نے ان سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اب یہیں پر غور کرنے والی بات ہے کہ خود مولا کے بارے میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت مشہور فرمان ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق, کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. تو جو امیر المومنین ہے, مولا کائنات سے کراہت کرتے ہیں, ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں, وہ ایمان کی دولت سے کہاں مالا مال ہو سکتے ہیں, وہ ایمان کی دولت سے تہی دامن ہی رہتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے حوالے سے باقاعدہ سارستہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ علی تجھ سے محبت کرے گا مگر مومن, اور تجھ سے نفرت کرے گا, بغض رکھے گا مگر منافق. اور بہت سے افراد وہ ہیں, اکثر بلکہ یہاں پر کہہ دیا گیا کہ جو حق سے کراہت کرنے والے ہیں. ام ابرمو امرن فانا مبرمو, کیا انہوں نے ایک بات طے کر لی ہے تو ہم نے بھی کچھ طے کر لیا ہے. یعنی اب یہ آخری آیت ہے اس صفحے کی کہ جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اگر ایک بات طے کر لی ہے کہ انہوں نے نہیں ماننا مثلا, تو ہم نے بھی پھر طے کیا ہوا ہے کہ پھر وہ گرفت میں آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، مہلت کی بات ہے، جب وہ مہلت پوری ہو جائے گی تو پھر انہیں گرفت میں لے لیا جائے گا۔ یہ گفتگو ابھی آگے بڑھے گی اگلے صفحے پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ مبارکہ زخرف، آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 89، 82-89، جس پر سورہ زخرف کا اختتام ہوگا، اور پھر اگلا سورہ سورہ دخان، اس کی ابتدائی چار آیتیں، وہ بھی اسی صفحے پر ہے۔ تو پہلے ذرا ہم سورہ زخرف کی ان اختتامی آیتوں پر کچھ گفتگو کریں۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے تمہارے سامنے حق کو پیش کر دیا ہے، مگر تم میں سے زیادہ تر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ کیا انہوں نے ایک بات طے کر دی ہے تو بلا شبہ ہم بھی طے کیے ہوئے ہیں، یعنی اگر انہوں نے طے کر لیا ہے مثلا کہ یہ حق کو قبول نہیں کریں گے، تو ہم نے بھی طے کیا ہے کہ پھر وقت آنے پر ان کو گرفت میں لے لیا جائے گا اور ان کے اوپر معین عذاب نازل کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کا میدان اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل تھا۔ مزید گفتگو ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے ام یحسبون، کہ ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انا لا نسمع سرہم و نجواہم، کہ ہم نہیں سنتے ان کے پوشیدہ امور، یعنی یہ جو چھپ کر باتیں کرتے ہیں، وہ نجواہم، اور اسی طرح سے ان کی سرگوشیاں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ بالکل خفیہ معاملہ کر لیا گیا کہ دیواریں ہیں، دروازہ بند ہے اور باہر کسی کو آواز نہیں جا رہی ہے، تو یہ سمجھ لیا کہ خدا کو بھی پتہ نہیں چل رہا، اور ایک یہ ہے کہ مثلا لوگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے مگر کانا پھوسی ہو رہی ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہے، وسپرنگ ہو رہی ہے، اور اس طرح سے دوسروں سے اپنی بات کو مخفی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر لوگ نہیں سن رہے ہیں تو خدا بھی نہیں سن رہا؟ بلا کیوں نہیں، ورسولنا لدیہم یکتبون، بلکہ جو ہمارے نمائندے ہیں، جو ہمارے ریپرزینٹیٹو ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے، وہ بھی ان کے پاس ان باتوں کو لکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو انسان کے اعمال کے لکھنے پر اور تحریر کرنے پر مامور ہیں، یعنی سمجھانا یہ مقصود ہے کہ خدا تو خدا ہے، خدا کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور تم کیا سرگوشیاں کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، اس کے اندر ایک مفروضے کے ناممکن ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان کانا للرحمن ولد، کہ اگر خدا رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں پہلا عبادت گزار ہوتا، یعنی اگر وہ خدا رحمان کا بیٹا ہے تو اس کا جز ہو گیا، تو جز ہو گیا تو خدا میں وہ شریک ہو گیا، یعنی بالفرض اگر ایسا ہوتا تو مجھے کوئی تکلف تھوڑی تھا، پھر مجھے کوئی ضد تھوڑی ہے، میں یقیناً اس کا عبادت کرنے والا بنتا، لیکن نہ خدا رحمان کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی مفروضہ عبادت گنجائش رکھتی ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے کرسچینٹی کے اس باطل تصور کے اوپر بھی ضرب لگائی گئی ہے، اور مشرکین کے باطل تصور پر بھی ضرب لگائی گئی ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور نہ ہی فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، بے عیب ہے وہ آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، یعنی وہ آسمانوں کا بھی پالنے والا ہے، زمین کا بھی پالنے والا ہے، مگر رب ہے، اب نہیں ہے۔ باپ ہونا یہ پروردگار کی شان کے خلاف ہے، اگر وہ باپ ہو تو یہ اس کے لیے عیب شمار ہوگا، ہاں وہ پالنے والا ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ رب العرش ہے، اور فقط آسمان اور زمین کا نہیں، یعنی اس سے آگے جو تمہارا تصور جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے عرش کا تذکرہ کیا ہے، تو وہ عرش جو ہے اس کا بھی پالنے والا خدا بندے متعال ہی ہے۔ اما یصفون، خدا بے عیب ہے ان باتوں سے کہ جو یہ لوگ بیان کیا کرتے ہیں، یعنی خدا کا بیٹا ہونا یہ خدا کی شان کے خلاف ہے اور خدا اس سے بلاتر ہے۔ فذرہم، اے حبیب چھوڑ دیجئے ان کو، یخوضوا ویلعبوا، کہ وہ بحث کرتے رہیں، خامہ خاں کی جو بحثہ بحثی اور زدم زدہ ان کی طرف سے ہے ان کو کرنے دیجئے، ویلعبوا، اور اپنے کھیل تماشے میں لگے رہیں، حتی یلاقوا یومہم، یہاں تک کہ ان کے سامنے آئے وہ روز بد، الذی یوعدون، جس کی انہیں خبر دی جا رہی ہے۔ یعنی چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے پیغام تو سنا دیا، جو میکسیمم حجت تمام کرنا تھی وہ ہو چکی، اب بھی اگر وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر سیدھی سی بات یہ ہے کہ آخری جواب یہی ہو سکتا ہے کہ پھر انتظار کرو اس دن کا کہ جب سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اور پھر جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ وہی ہے خدا, آسمانوں کا بھی خدا وہی ہے, وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ, اور زمین کا خدا بھی وہی ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ, اور وہ حکیم ہے, علیم ہے, ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے لیے ملک ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی, اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا ملک اور اقتدار بھی اسی کا. یعنی یہاں پر انسانی ذہن کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھ لینا کہ زمین کا خدا کوئی اور ہے, آسمان کا خدا کوئی اور ہے. زمین آسمان ہر جگہ خدا بس ایک ہی ایک ہے, وحدہ لا شریک. تو بابرکت ہے وہ ذات کی جس کے لیے آسمانوں کے بھی کا بھی ملک ہے اور زمین کا بھی ملک ہے. وما بینہما, اور جو ان کے درمیان ہے. وعندہ علم الساعہ, اور اسی کے بعد ہے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب اس نے قیامت برپا کرنی ہے. وإلیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹایا جائے گا. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه, اور نہیں اختیار رکھتے ہیں جن کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں, وہ شفاعت کا بھی اختیار نہیں رکھتے. یعنی ہم جانتے ہیں قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مشرکین میں سے ایک گروہ تھا جس کا نظریہ یہ تھا کہ جو بت ہیں وہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں, لہذا ہم ان کو خدا مانتے ہیں, چھوٹا خدا صحیح مگر مانتے ہیں. پروردگار عالم نے فرمایا کہ نہیں, وہ شفاعت کا بھی اختیار نہیں رکھتے. شفاعت کا اختیار کون رکھتے ہیں؟ الا کہہ کر استثناء منقطع, کہ الا من شہد بالحق وهم يعلمون. ہاں وہ کہ جو حق کو پہچانتے ہیں, حق کی سچائی کے ساتھ گواہی دیں گے, وهم يعلمون, اور وہ اسے جانتے بھی ہیں. یعنی انہیں معلوم ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے کیا معیار ہے, کس کی شفاعت کرنی ہے. یہ شفاعت اذن پروردگار سے ہوگی, جیسا کہ بارہا بیان کیا گیا کہ آیت الکرسی سے متصل پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ کون ہے جو خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر وہ کہ جس کو اللہ نے اذن اور اجازت دی ہے. تو بتوں کے بارے میں تمہارے پاس سے کہاں سے یہ علم آ گیا کہ یہ شفاعت کرنے والے ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو, کہ جب یہ شفاعت کرنے والے نہیں ہیں تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور نمبر تین, کہ جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ بھی خدا نہیں ہے, خدا کے شریک نہیں ہے, وہ خدا کی طرف سے معزون ہے, وہ خدا کی طرف سے اجازت یافتہ ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, کہ اگر ان سے سوال کریں اے حبیب آپ کہ کس نے ان کو پیدا کیا, تو یہ حتمن کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. خالق تو وہ مان رہے تھے. فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ, تو یہ لوگ کہاں بہکے جا رہے ہیں. وَقِيلَ هِيَ يَا رَبِّ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ, اور پھر اس کے بعد ایک قول جو نبی کا ہے اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اے میرے پروردگار یہ قوم جو ہے یہ ایمان لانے والی نہیں ہے. یعنی ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں طے ہو چکا ہے کہ اب یہ ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے, یہ پکے پکے کافر کافر ہو چکے ہیں. اب یہاں پر یہ جو کہا گیا اس کی عربی کے اعتبار سے ایک بحث ہے کہ یہاں پر قیل جو ہے وہ کس معنی میں ہے. تو اس پہ علماء نے لکھا کہ قیل جو ہے وہ قول کے معنی میں ہے اور یہ بالکل مسلم ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اور پھر جو واؤ یہاں پر آیا ہے کہ وقیل ہی, جس کی وجہ سے قیل لام کے اوپر کسرہ آ گیا ہے یعنی زیر آ گیا ہے, تو یہ واؤ کون سا ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں کہ یہ واؤ جو ہے عاطفہ ہے اور قیل ہی جو ہے وہ عطف ہو رہا ہے جو پیچھے آیت نمبر 85 کے اندر الساعہ کا لفظ آیا تھا, کہ یعنی علم پروردگار میں ہے کیا چیز؟ قیامت کا علم, کہ قیامت کا علم کب آنے وہ قیامت کب آنے والی ہے, اس کا علم پروردگار کے پاس ہے. اور اللہ ہی کے پاس اس بات کا بھی علم ہے کہ اس کے حبیب نے, اس کے نبی نے اس طرح سے مناجات کی تھی. ایک یہ بات بھی کہی گئی. ایک بات یہ کہی گئی کہ پروردگار عالم نے یہاں پر واؤ قسم کے طور پر رکھا ہے, یعنی یہ کہا گیا ہے کہ یہ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے پروردگار یہ جو قوم ہے یہ ایمان لانے والی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد گویا سمجھانا مقصود ہے کہ کیسی عجیب ہے ان لوگوں کی فریب خوردگی, کہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا اور ان کے معبودوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے, اور پھر خالق کو چھوڑ کر مخلوق ہی کی عبادت پر اصرار کرتے ہیں. تو یہ بہرحال مختلف باتیں ہیں, مگر سمجھ میں اتنا آتا ہے کہ پہلے پروردگار عالم نے یہ سمجھایا کہ اتنا تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہی ان کا خالق ہے, بتوں کا بھی خالق, مٹی کا بھی خالق, پتھر کا بھی خالق خدا ہی ہے, وہ وحدہ لا شریک. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو حتماً کہیں گے, پھر بھی وہ بہکے جا رہے ہیں. اور رسول پوری طرح سے سمجھانے کے بعد اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کی زبان سے یہ مناجات کے جملے نکل رہے ہیں کہ اے میرے رب یہ میری قوم جو ہے یہ ایمان لانے والی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ گروہ مخصوص ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی. تو پھر ایک مرتبہ ہدایت دی جا رہی ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ, کیا اب ان سے آپ گویا کنارہ کشی کر لیجئے، یعنی یہ جن کے بارے میں طے ہو چکا ہے، تو وہ جو دوسرے مقام پر کہا گیا کہ عارضن الجاہلین، کہ جو جاہلین ہیں ان سے اعراض کریں، یعنی ان سے بس منہ پھیر لیجئے، اب ان کے اوپر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی طرح سے آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور ان سے رخصت کا سلام ان کے لیے بیان کر دیجئے کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر ہمیں بھی تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان قریب یہ لوگ خود جان لیں گے، فصوفا یعلمون. یہ آیت نمبر 89 کے جس کے اوپر سورہ زخرف الحمدللہ مکمل ہوا. اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ سورہ دخان ہے، اور اسی سیریز کا سورہ ہے کہ جس میں حامیم ابتدا میں موجود ہے. تو اب یہ جو سورہ دخان ہے یہ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. اس کی کل 59 آیتیں ہیں. 59 دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں، کیونکہ آیت نمبر 10 میں ہم پڑھیں گے کہ وہاں پر فرتقب یوم تات السماء بدخان مبین کے الفاظ آئے ہیں، اور آسمان پر دھوئیں کے چھا جانے کا ذکر آیا ہے کہ بہت نمایاں دھواں چھا جائے گا. وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اس کی کچھ تفصیلات یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور کیوں ہوگا یہ بھی وہ انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو ڈسکس کریں گے. مگر اب ابتدائی جو چند آیتیں اس صفحے پر ہیں ان کو دیکھ لیا جائے. 4 آیتیں ہیں اس صفحے پر. سہارا اللہ کے نام کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. حامیم والکتاب المبین، حامیم اور اس کتاب مبین کی قسم، یعنی پھر ایک مرتبہ یہ موقع ہے کہ ہم یاد کریں گے عربی امام کی اس حدیث کو جس میں انہوں نے سمجھایا کہ حامیم اور اس جیسے دوسرے حروف مقطعات کے ذریعے سے پروردگار عالم نے متوجہ کیا قوم عرب کو کہ دیکھو قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے جنہیں تم روزانہ گفتگو میں استعمال کرتے ہو. یہی حامیم، الف لام میم، الف لام را. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، اس کو بنایا گیا ہے، تو حروف تمہارے پاس بھی ہے، جوڑو، جملے بناؤ، سورے بناؤ، ایک سورے کا جواب لے آؤ، ہم دست بردار ہو جائیں گے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے. اور اگر تم نہ بنا سکو تو پھر تمہیں قبول کرنا چاہیے کہ یہ خدا کا کلام ہے. تو حامیم والکتاب المبین، یہ کتاب مبین اس کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں. اب پھر واپس موقع ہے کہ ہم یاد کریں اس فرق کو کہ ایک مرتبہ قرآن نازل ہوا مکمل، اور مکمل جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا ہے، یعنی ایک مہینے کی تعین کی گئی، جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. ماہ رمضان کی کون سی رات تھی؟ تو اس رات کے بارے میں سورہ قدر کے اندر یہ کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا. اس رات کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ بڑی بابرکت اور مبارک رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک ساتھ قرآن مجید نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے 23 برسوں کے اندر قرآن مجید کو حسب ضرورت نازل کیا. تو ایک تنزیل اول ہے پورے قرآن کی بحیثیت مجموعی، جو لوح محفوظ سے بیت معمور کی طرف ہوئی، کہ لوح محفوظ علم پروردگار کے لیے ایک استعارہ، وہاں سے بیت معمور کی طرف، اور وہاں سے پھر تدریجی طور پر وقتاً فوقتاً پیغمبر خدا پر 23 برس یعنی 62 سے تاخیر عمر قرآن مجید اترتا رہا. تو یہ دو طرح کی نازل کرنے کی جو بات ہے اس کو علماء تفسیر نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے. تو یہاں پر اس انزال جو پہلا نزول ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، انا کننا منذرین، اور ہم ڈرانے والے رہے ہیں. یعنی مقصد ایک یہ تھا کہ انذار ہو، یعنی لوگ اس کو پڑھیں تنبیہ محسوس کریں کہ دنیا میں انہیں عیش اور عیاشی کے لیے نہیں بھیجا گیا، کوئی ٹارگٹ اور مقصد ہے، اور وہ مقصد اس قرآن کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جائے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات میں فیصلہ ہوتا ہے ہر حکیمانہ بات کا. یہ جو ہم سورہ قدر کے اندر پڑھتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ایک تو وہ رات جس میں وہ نازل ہو گئی، مگر اب ہر سال وہ رات تو آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر سال جو وہ رات آ رہی ہے تو اس کے اندر کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ صیغہ مضارع یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ فیصلہ ہوتا ہے اس رات میں ہر حکیمانہ بات کا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان دعا کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے اپنی تقدیر کو تبدیل نہیں کروا سکتا. ایک تقدیر حتمی ہے اور ایک تقدیر غیر حتمی ہے. جو حتمی معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر پہلے سے حتمی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ انسان دعا کے ذریعے سے پروردگار عالم کو راضی نہیں کر سکتا. اگر پروردگار عالم کی مشیت یہی ہے کہ وہ فیصلہ کسی شرط پر مشروط ہے تو اس کنڈیشن کو اگر پورا کر دیا جائے تو یقیناً اس فیصلے کے اندر تبدیلی بھی آ سکتی ہے. مثلاً ایک انسان ہے وہ صدقہ دے دیتا ہے, روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے وہ والدین کی خدمت کرتا ہے, زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں بتاتی ہیں کہ معاملہ اتنا اسٹیگنینٹ بھی نہیں ہے. پروردگار عالم نے اس کے لیے شب قدر کو رکھا ہے کہ شب قدر میں جو معاملات نازل ہوں گے وہ پھر گویا حتمی کہلائیں گے. اب وہ جو لیلۃ المبارکہ ہے اس کے اندر کیا نازل ہوتا ہے, اس کے لیے انسان اس رات میں بھی خدا سے دعا مانگے, اس سے پہلے بھی ایسے کام انجام دے کہ بالآخر جو اگلے سال کے لیے اس کے فیصلے ہونے, اس فیصلے کو پروردگار عالم اس طرح سے کرے کہ جو اس کے موافق ہو اور اس کے لیے کسی قسم کا کوئی عذاب نہ ہو, انڈیویجل لیول کا بھی کوئی عذاب نہ ہو. انا کنا منذرین کے ساتھ پہلے پروردگار عالم نے متوجہ کیا کہ تنبیہ کی کہ دیکھو خداوند متعال ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہارے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, ایسا نہیں ہے, تم اس کی گرفت سے باہر نہیں ہو. پھر سامنے سمجھایا گیا کہ ایک رات, وہی رات جس کو کہا گیا کہ مبارک رات ہے, اس میں یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. تو تمہیں مہلت دی گئی ہے, یہی امتحان ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے پروردگار عالم کو راضی کرتا ہے, اور اسی لیے وہ رات پھر بہت اہم بھی بن جاتی ہے. ابھی یہ بات آگے بڑھے گی. آیت نمبر 4 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.